الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة ولا قضائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا صلوات على محمد
الله صلی اللہ محمد
تمام تعریفیں خداوند یحییٰ کے لیے اور تمام ہدیے درود و سلام ازواج مقدسات محمد اور آل محمد کے لیے الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصقر الحسين مع ولي الحسين الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام خداوند عالم کا انتہائی لطف و کرم جتنا بھی اس کا شکر ادا کریں وہ بہت ہی کم کہ ہر شکر کو ادا کرنے کے لیے جن اعضاء و جوارح کو استعمال کیا جائے وہ پھر نعمت پروردگار ہیں۔ خدا کا احسان ہے کہ ماہ رمضان کے 8 روزے مکمل ہو چکے اور اس نے اتنی زندگی عطا فرمائی کہ 9ویں شب شب میلاد حضرت یحییٰ ابن زکریہ علیہ الصلاۃ والسلام کی مناسبت سے استفادہ کرنے کے لیے فرش ولا پر عقید ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ جمع ہوئے۔ یقیناً خدا کے لطف و کرم کے ساتھ ساتھ ماہ مبارک رمضان کی اہمیت پر سرکار ختمی یہ مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود فرماتے ہیں وہ انفاسکم فیہ تسبیح اور تمہارا اس مہینے میں سانس لینا تسبیح خدا کے برابر ثواب رکھتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سے علماء نے اس کا حساب ایسے بیان کیا کہ انسان دن اور رات میں 21,600 مرتبہ سانس لیتا ہے تو گویا دن اور رات میں انسان کے نامہ اعمال میں 21,600 مرتبہ تسبیح خدا کے لیے جانے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ کیا خدا کی بارگاہ سے ثواب کی امید ہے؟ تو آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کر دوں کہ مالک دو جہاں بہت مہربان ہے، اتنا قدردان ہے کہ انسان کا عمل مختصر مگر اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، اتنا ثواب ہے اس کی بارگاہ سے کہ انسان اس کے ثواب کو اپنی عقل کے میزان میں تول نہیں سکتا. والا کیسے ممکن ہے کہ سانس لیں اور ثواب مل جائے؟ اور ماہ رمضان میں صرف دنوں میں ثواب نہیں ہے بلکہ رات میں بھی جو آپ سانس لیں گے اس کا بھی ثواب. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وَمَن تَطَوَّعَ فِيهِ بِصَلَاةٍ، اللہ کا رسول کا ایک اور جملہ کہ جو ماہ مبارکہ رمضان میں مستحب نمازوں کو انجام دے، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ، اللہ اس کے لیے لکھ دیتا ہے آتش جہنم سے آزاد کیا جانا. ہماری کل گفتگو تھی نماز ہے مستحب اور نافلہ کے بارے میں، آج چند باتیں اور اس کی عنوان سے مکمل کرنا چاہیں گے کہ نماز ہے نافلہ 51 رکعت نماز ہے، نماز واجب کی رکعت کو ملاتے ہوئے. البتہ ماہ رمضان کی راتوں کی نمازیں اس سے مختلف ہیں یا اس کے علاوہ ہیں، یا ماہ مبارک رمضان کے اور پورے سال بھر کے جمعے کے دن کے نافلہ ملاتے ہوئے یہ فیگر بڑھ جاتی ہے. یعنی 51 رکعت نماز تو عام دنوں کے لیے، جمعے کے علاوہ، ماہ رمضان کے علاوہ، شب قدر کے علاوہ. ورنہ بعض اعمال ہے سنا میں، پورے سال کے اعمال میں شب براءت کے اعمال الگ ہیں، شب رغبتوں والی رات کے اعمال الگ ہیں، اس کے علاوہ شب قدر کے اعمال الگ ہیں. لہذا انسان جتنے مستحب نمازوں کو انجام دے سکے، اور اس کے علاوہ ایک اور عنوان مستحب نمازوں کا ہے کہ انسان ساری نمازیں پڑھ چکا، اب وہ ویسے ہی نماز پڑھنا چاہتا ہے، نہ یہ نماز نافلہ ہے، نہ یہ نماز زیارت مولا حسین علیہ السلام ہے، نہ یہ نماز تحیت مسجد ہے، نہ یہ نماز شب قدر ہے، نہ نماز نیمہ شعبان الاخر، کوئی نماز خاص نام سے نہیں ہے. ویسے دل چاہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں دو رکعت نماز پڑھ لی جائے. تو کیا کوئی ایسی نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے جس کا کوئی عنوان نہ ہو، کوئی مخصوص نام نہ ہو؟ جی پڑھ سکتے ہیں ایسی نماز کو بھی اس کا کوئی عنوان نہ ہو. آج دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں دو رکعت نماز پڑھ لوں، اس نماز کو قربتاً اللہ کے نام سے دو رکعت انجام دیا جا سکتا ہے. لیکن ایک سوال اور اس کا جواب کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ نافلہ نمازیں شاید اس لیے بھی نہیں پڑھی جا سکتی کہ کچھ ہمارے یہاں جماعت کا نظام ایسا بن گیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جیسے ماہ مبارک رمضان میں نماز مغرب کے بعد نماز عشاء کی جماعت، یا عام دنوں میں نماز ظہر کے بعد نماز عصر کی جماعت، اتنا جلدی قائم ہو جاتی ہے کہ بس اوقات درمیان میں اتنا وقت نہیں ہوتا کہ اگر کوئی انسان نماز نافلہ پڑھنا بھی چاہے تو اسے موقع نہیں ملتا. تو آیا اس کا کوئی حل موجود ہے یا بس آسانی یہ طبیعت ہو گئی کہ ابھی ٹھیک ہے واجب پڑھنے وہی بڑی بات ہے؟ میں ان کی تو بات ہی نہیں کر رہا جو واجب پہ اکتفا کر لیں. جب انسان ذائقوں میں صرف پیٹ بھرنے پہ اکتفا نہیں کرتا، ویسے انسان کو چاہیے عبادتوں میں خالی واجب پہ اکتفا نہ کرے، جتنا ہو سکتا ہے مستحبات کو بھی انجام دے. اس کا راستہ کیا ہے؟ تو پہلی بات یاد رکھیے کہ نافلہ دو قسم کے ہیں، ایک واجب کے بعد پڑھا جاتا ہے نافلہ، جسے نماز مغرب اور نماز عشاء کا نافلہ، ایک واجب نماز سے پہلے پڑھا جاتا ہے نافلہ، جیسے ظہر، عصر اور فجر کا نافلہ. جو نافلہ نمازیں پڑھی جاتی ہیں واجب نمازوں سے پہلے، اگر وقت کی کمی ہو، جماعت منعقد ہو جائے، یا انسان کسی وجہ سے واجب نماز سے پہلے نہ پڑھ سکے، تو ان نمازوں کو جو نافلہ نمازیں ہیں واجب نمازوں کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے. یعنی فجر کی نافلہ نماز کو اگر فجر کی واجب نماز سے پہلے نہیں پڑھ سکے تو فجر کی واجب نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں قربتاً اللہ کی نیت سے. اور اگر آپ ظہر اور عصر کے درمیان چونکہ وقت اتنا نہیں ملتا کہ جماعت فوراً واقع ہو جاتی ہے عصر کی، اور آپ چاہتے تھے کہ آپ عصر کے نافلہ عصر کی واجب نماز سے پہلے پڑھ لیں، تو آپ ان نافلہ نمازوں کو عصر کی جماعت کے بعد بھی پڑھ سکتے. یا ایک اور راستہ بھی ہے کہ ظہر کے نافلہ ظہر سے پہلے پڑھ لیجئے، اور عصر کے نافلہ میں سے جو 8 رکعت نماز ہے اس میں کم از کم 2 رکعت نماز بیچ میں پڑھ لیجئے. ظہر عصر کی جماعت کے بیچ میں اتنا وقت تو مل جاتا ہے کہ انسان 2 رکعت نماز تو پڑھ سکتا ہے، اور باقی 6 رکعت نماز نافلہ جو ہے عصر کی، وہ عصر کی واجب نماز جب جماعت کی مکمل ہو جائے تو اس کے بعد ان نمازوں کو ادا کر لیجئے. کہ ادا کرنے والے کے پاس راستے بہت موجود ہیں، اور نہ ادا کرنے والے کے پاس بہانے بہت موجود. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. لیکن یاد رہے کہ نماز مغرب کا نافلہ نماز مغرب سے پہلے نہیں پڑھ سکتے. وہ نافلہ نمازیں جو واجب نمازوں کے پہلے پڑھی جاتی ہیں ان کو مؤخر کر سکتے ہیں، لیکن جو مؤخر ہیں ان کو مقدم نہیں کر سکتے. عشاء کی اور مغرب کی نافلہ نمازیں واجب نمازوں سے مقدم نہیں پڑھی جا سکتی. مثال میں آپ کو دیتا ہوں، آج کل تو روزہ افطار کے لیے ماشاءاللہ رونق بہت ہوتی ہے مسجد میں، اور ہر مسجد یاد کرتی ہے پھر پورے 11 مہینے اس رونق کو کہ ماشاءاللہ پورا مجمع مسجد ہال پورا بھر جاتا ہے، اتنا مجمع ہوتا ہے. تو ہم پہلے آ گئے، برادران اہل سنت کی اذان مغرب پڑھنیاں موجود ہیں، تو کیا افطار کی جلدی کو دیکھتے ہوئے نماز مغرب کا نافلہ 4 رکعت 2-2 رکعت کر کے نماز مغرب کے واجب کے پہلے ہم پڑھ سکتے ہیں؟ جواب جی نہیں، شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے. پھر مسئلہ ایک اور، اس کے ساتھ ساتھ ایک سوال جو کیا گیا وہ سوال یقیناً بہت اہم ہے، میں اس لیے بھی بیان کر رہا ہوں، اور میرے ویسے بھی اس بات کا امکان تھا کہ آج میں اس کو بیان کرتا، کہ کیا کوئی ایسا طریقہ ہے جو واجب نمازیں قضا اگر ہو تو کیا نافلہ نماز پڑھنی چاہیے؟ روزوں میں روزوں میں اور نماز میں ایک فرق ہے، روزے کا مسئلہ اس سے الگ ہے نماز سے. روزے انسان کی اگر اس پہ قضا واجب ہو تو وہ روزہ ہائے مستحب نہیں رکھ سکتا، اسے تو اپنے قضا روزے پورے کرنے ہوں گے، اس کے بعد پھر کہیں جا کر مستحب روزے کا نمبر آئے گا. لیکن کیا نمازوں کے باب میں اس بات کا امکان ہے کہ نمازیں قضا واجب ہوں اور ان کے ہوتے ہوئے نماز نافلہ ہم پڑھ سکتے ہیں؟ جواب جی ہاں، نمازوں میں اجازت ہے. تمام مراد عظام کے نزدیک نمازوں میں اس بات کی اجازت ہے کہ آپ پر قضا نماز زندگی کی باقی ہو اور اس کے بعد آپ نماز نافلہ پڑھنا چاہیں تو شرعاً یہ نماز پڑھنا آپ کے لیے مستحب اور جائز ہے. اب ایک سوال کہ کیا ان دونوں کو جمع کر سکتے ہیں کہ قضا بھی ادا ہو جائے اور نافلے کا ثواب بھی مل جائے؟ تو کوئی حرج نہیں ہے، اس سے بہتر اس سے عمدہ اور کوئی بات نہیں کہ انسان اپنا قرضہ بھی ادا کر دے اور خدا کی بارگاہ میں قربت نوافل کا وقت بھی عبادت میں صرف کر دے. تو دونوں بات جمع ہو سکتی ہے، مگر نیت کیا ہوگی؟ مثال کو آسان کر لیتے ہیں، 2 رکعت نماز فجر کی قضا ہوتی ہے، اور آپ فجر کے نافلے کے وقت میں اگر وہ 2 رکعت نماز جو آپ کی قضا ہو چکی کسی دن میں پچھلے ایام میں وہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ نافلے فجر کے وقت میں نافلے فجر پڑھنے کے بجائے 2 رکعت نماز نماز فجر قضا قربتاً اللہ، یا 2 رکعت نماز فجر واجب قضا واجب کہیں یا واجب نہ کہیں، قضا کہہ رہے ہیں تو خود بخود واجب کا عنوان مکمل قربتاً اللہ، تو یہ 2 رکعت نماز آپ پڑھ لیں گے تو آپ کی قضا بھی ادا ہو جائے گی اور نماز نافلہ کے وقت کو عبادت میں صرف کرنے کا ثواب بھی مل جائے گا. اور خدا انسان کی نمازیں گنتا نہیں بلکہ تولتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ میری اطاعت میں یہ بندہ کھڑا ہوا تھا یا میری اطاعت سے دور بھاگ رہا تھا. تو اگر آپ کے پاس وقت ہے اور نماز قضا آپ کے ذمے بہت ساری ہیں تو آپ کو چاہیے کہ نماز نافلہ فجر کی ہو اس میں قضا پڑھ لیجئے، ظہر کی ہو اس میں قضا پڑھ لیجئے، کہ چار رکعت پھر چار رکعت، یہ بات یاد دلا دوں. نماز نافلہ کی ترتیب اور ہے، دو 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 کر کے نماز عشاء کا نافلہ ایک رکعت کھڑے ہو کر یا دو رکعت بیٹھ کر، لیکن نماز قضا کی ترتیب نافلہ والی نہیں ہے. وہ جیسی نماز آپ کی قضا ہوئی ہے، سفر میں قضا ہوئی تھی اور قصر نماز تھی، تو آپ کو اپنے وطن میں اقامت جہاں کر رہے ہیں وہاں پر وہ نماز آپ کو قصر ہی قضا ادا کرنا ہوگی. اور اگر آپ کی نماز آپ کے وطن میں قضا ہوئی تھی اور جیسی قضا ہوئی تھی ویسی آپ کو وہ پڑھنی ہوگی، یعنی تین رکعت نماز مغرب ہے تو اب چار رکعت نافلہ دو دو رکعت کر کے آپ پڑھتے، اس کے بدلے اگر آپ تین رکعت نماز مغرب پڑھ رہے ہیں تو وہ تین رکعت ہی پڑھی جائے گی، وہ چار رکعت نہیں ہو سکے گی. نماز نافلہ کا عنوان الگ ہے، نماز قضا کا عنوان الگ ہے. میں نے اس لیے بات کھول کے بیان کر دی، بسا اوقات نافلہ کی جگہ پڑھنے کی مناسبت سے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جو فیگر ہے اس پر چلے جائیں. فیگر وہ ہوگی جو آپ کی نماز قضائے عمری کے اعتبار سے. اب خالی ایک لفظ جو بہت پریشان کرتا ہے، قضائے عمری. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ قضائے عمری کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں یہ عمری کا مطلب کوئی خاص عمری ہے، نہیں. عمری نسبت ہے عمر کی طرف، بڑے احتیاط سے، نسبت ہے عمر کی طرف. قضائے عمری یعنی میری جو عمر کی نمازیں قضا ہوئیں وہ نمازیں، زندگی میں جو نمازیں میری قضا ہوئیں وہ نمازیں. لیکن اگر والد کی نماز قضا کر رہا ہوں تو قضائے عمری نہیں ہوگا، وہ ان کی نماز قضا ہے نہ کہ میری نماز قضا. والدہ کی بات کریں تو والدہ کی نماز قضائے عمری نہیں ہے، ان کی قضا نماز ہے. عمری یعنی کہ نسبت یا میری عمر جو میری اپنی نماز قضا ہوئی ہیں. اب ایک خالی جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اگر والد کا انتقال ہو چکا ہو یا والدہ کا انتقال ہو چکا ہو یا کوئی ایسا مومن جس کی شادی ہونے کے عرصے بعد بیوی کا انتقال ہو چکا ہو یا کوئی مومنہ شوہر کا انتقال ہو چکا ہو اور وہ مرحوم یا مرحومہ کی نماز قضا پڑھنا چاہیں، تو واجب ہو یہ ایک الگ موضوع ہے. بڑا بیٹا ہونا اور باپ کی نماز قضا واجب ہونا یہ ایک الگ موضوع ہے. ویسے واجب نہ بھی ہو تو کوئی بھی کسی دوسرے انسان کی نماز قضا پڑھ سکتا ہے. دو طریقے ہیں، ایک اجرت لے کر اور ایک تبرعاً خود سے اپنی طرف سے گفٹ کرتے ہوئے. یعنی میں اگر اپنی بہن مرحومہ کی نماز پڑھنا چاہوں تو میں اپنے بہن بھائی سے پیسے بھی لے سکتا ہوں کہ نماز پڑھوں گا اپنی بہن کی، آپ کی اہلیہ کی مسئلہ، یا اپنے بھانجے سے پیسے لے سکتا ہوں، مثال دے رہا ہوں. تو اجرت پہ نماز پڑھنا یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن پڑھ سکتے ہیں. اور تبرعاً پڑھنا کہ میں خود سے پڑھنا چاہتا ہوں، ماں کی نمازیں، باپ کی نمازیں، بھائی کی نمازیں، بہن کی نمازیں، مگر زندہ کی نہیں، مرحومین کی نمازیں. تو یہ تو بات تھی، خیر بہت طولانی ہو گئی. اور اب وہ روزے کا مسئلہ صرف ایک بیان کر کے، یہ روزے کی حالت میں سفر کل بیان کیا تھا اور اب اس کا ایک اور حصہ بیان کر دوں کہ شاید وہ مسئلہ اور مکمل ہو جائے. کہ روزے کی حالت میں انسان اگر سفر اختیار کرتا ہے تو اگر روزے سے بھاگنے کے لیے ہو تو سفر مکروہ ہے، اور اگر کسی حرام کام کی نیت سے سفر کیا جائے تو روزہ قصر ہوتا ہی نہیں. سفر کی حالت میں بھی انسان کو روزہ رکھنا پڑے گا. یہ سہولت جو قصر کی دی گئی، جو نمازوں کی قصر کی سہولت دی گئی ہے، یہ سفر غیر حرام کے لیے ہے. کوئی شراب خریدنے جا رہا ہے، لا حول ولا قوت، کوئی خدا نہ خواستہ زنا کرنے جا رہا ہے، ٹریول کر رہا ہے اور سفر، تو اس میں نہ نماز اور نہ روزہ. آپ سوچیں گے کہ نہ تو اس کی نماز قبول ہوگی نہ روزہ قبول ہوگا. اب رکھے یا نہ رکھے لیکن شریعت نے اسے کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں دیا ہے. البتہ سفر سفر مستحب, سفر سفر جائز ہے تو ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں, لیکن اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں کسی ایسے مقام کی طرف جہاں آپ نے 10 دن قیام کرنا ہے کسی ایک شہر میں, یا آپ کا اپنا وطن وہی جہاں آپ جا رہے, تو صورت میں اگر آپ روزہ رکھ کے چلے اور آپ زوال سے پہلے پہلے اپنے وطن پہنچ گئے تو وطن پہنچ کر آپ روزے کی نیت کر لیں, آپ کا روزہ شرعاً درست ہو جائے گا. نکلنے کے لیے زوال کے بعد کا مسئلہ ہے اور پہنچنے کے لیے زوال سے پہلے کا مسئلہ. بات پڑھ لیں محمد و آل محمد. پھر بھی کوئی مسئلہ واضح نہ ہوا ہو کسی حوالے سے تو میں آپ سے کل بھی ریکویسٹ کر چکا کہ آپ سوال لکھ کر دے سکتے ہیں اور میں آپ کی خدمت میں اپنے ثواب کو بڑھانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر رہتا ہوں, آپ سوال کر سکتے ہیں. اب آئیے سورہ مریم سے آج کی تاریخ کی مناسبت دیکھتے ہوئے ہم حضرت یحییٰ ابن زکریہ علیہ السلام کے حالات پر توجہ کریں گے. یحییٰ اس کا لفظی ترجمہ ہے زندہ رہنے والا. یحییٰ اس کا ترجمہ حیات سے ہے, مادہ حیات سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بہت قریبی عزیزوں میں یہ نبی شامل ہیں. آپ کے والد محترم بھی نبی پروردگار حضرت زکریہ علیہ السلام ہیں. زکریہ علیہ السلام کا بیٹا جناب یحییٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 6 مہینے بڑے ہیں. البتہ علماء نصارہ کے نزدیک یہ عیسیٰ علیہ السلام سے بہت زیادہ بڑے ہیں, اتنے بڑے ہیں کہ غسل تعمید جو دیا جاتا ہے علماء نصارہ کے نزدیک ان کے مسلک ان کے مذہب میں کہ جو بچہ پیدا ہو تو اسے غسل دیا جاتا ہے, جو آپ کے غسل مولود نو مولود کہلاتا ہے, نئی نئی پیدائش والا غسل. خدا نصیب کرے کہ ہم جائیں سرزمین مقدس عراق پر زیارتیں کریں انشاءاللہ. ایک مسجد ہے بغداد کی مسجد براسا, اب اس کی پوری تاریخ بیان کرنا, وہ اس کا علاقہ اس کے مسائل کو بیان کرنا وہ الگ موضوع ہے کون سے حالات وہاں گزرے. براسا میں البتہ 2 علامتیں بلکہ 3 علامتیں, ایک کنواں ہے, ایک کالا پتھر ہے, ایک سفید پتھر ہے. جو کالا پتھر ہے وہ تو مولا مشکل کشا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے معجزے کی علامت ہے, اور ایسا زندہ معجزہ ہے آج بھی کہ میں نے خود بھی آزمایا اور بہت سوں کو اس کا مشورہ بھی دیا اور وہ سب کامیاب ہوئے. مسجد براسا کے کنویں کا پانی لے کر اگر کالے پتھر میں جو انداز سے وہاں نصب ہے کہ جیسے گہرائی پیالے نما ہو اور اس میں پانی ڈال کر اس سے مس کر کے پی لے تو جتنی بیماریاں اس کی منہ سے متعلق ہیں, دہن سے متعلق ہیں, بچہ ہے بول نہیں پا رہا, مسئلہ اس کی لکنت کا ہو گیا ہے, مسئلہ منہ میں چھالے کا ہو گیا, منہ میں کینسر کا ہو گیا ہے, منہ کی ساری بیماریاں اس پانی کی برکت سے دور ہو جاتی ہیں. مسجد براسا بغداد میں ہے. اور ایک سفید پتھر ہے کہ جو اس وقت شیشے میں کور کر دیا گیا ہے, پہلے کھلا وہ ہوتا تھا اس زمانے میں, اب وہ بند ہے باکس کے اندر. یہ سفید پتھر وہ ہے بروایت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام جس پر حضرت مریم علیہ السلام جناب عیسیٰ علیہ السلام کو لٹا کر نہلاتی تھیں. یہ لفظ غسل کی بنیاد کے بات یہاں تک پہنچ گئی, ورنہ بات چل رہی تھی کہ حضرت یحییٰ بڑے جناب عیسیٰ بڑے. حضرت یحییٰ بڑے ہیں مسلمانوں کے نزدیک یہ 6 مہینے بڑھے, اور عیسائیوں کے نزدیک یہ اتنے بڑے ہیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدائش کے بعد پہلا غسل اپنے ہاتھوں سے دیا. ٹھیک, کس نے؟ یحییٰ علیہ السلام نے, اور دونوں خالہ ذات بھائی ہیں. اس طرح سے کہ حضرت عیسیٰ کی ماں جناب مریم کی ماں جناب حنہ اور جناب یحییٰ علیہ السلام کی والدہ آپس میں سگی بہنیں تھیں، تو ایک حد تک ہم خالہ زاد ان کو کہہ سکتے ہیں، حضرت عیسیٰ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو. ان دونوں میں جو مشابہت ہے وہ بھی انشاءاللہ آ رہی ہے، لیکن البتہ پہلے جناب زکریہ کے حالات پر توجہ کریں گے کہ آج کی رات، آج کی یہ محفل، آج کی یہ مجلس ہم سب کے لیے خاص پیغام لیے ہوئے. سورہ مریم اور سورہ مبارکہ آل عمران اور سورہ انعام اور دیگر سورہ قرآن میں پانچ مقامات پر حضرت یحییٰ کا نام لیا گیا. لفظ یحییٰ تو استعمال اس کے علاوہ بھی ہوا ہے، مگر وہ شکل فعل مضارع کے طور پہ استعمال ہوا، اس میں پیغمبر کے طور پر یہ پانچ مقامات پہ استعمال ہوا. یحییٰ کے والد کاف ہا یا عین صاد، یہ تو آپ کا سنا ہوا واقعہ ہے پورا، میں اس کو ریپیٹ نہیں کرتا کہ اس میں جو کاف ہا یا عین صاد سے مراد اسماء پروردگار پوشیدہ ہیں یا اس سے مراد کربلا کا پورا واقعہ موجود ہے، جیسے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جناب زینب کبری سلام اللہ علیہا کو اس کا پورا خود عنوان تاویل کے عنوان سے بیان کیا تھا، ذکر و رحمت رب کا عبدہ زکریہ. یاد دہانی آپ کے پروردگار کی رحمت کی جو اس کے بندے پر تھی جس کا نام تھا زکریہ. اس نادا، اس وقت کو یاد کیجئے جب انہوں نے پکارا، نادا اس ایک انسان نے پکارا، کون؟ زکریہ نے. کس کو پکارا؟ ربہو، اپنے پروردگار کو پکارا. نداء خفیہ، پکارا ندا کی مگر خفیہ، دبے دبے لہجے میں آہستہ پکارا. بہت سی باتیں ہوتی ہیں، میں اس سے پہلے اشارہ کر چکا کہ انسان آہستہ آہستہ بولتا ہے، بہت سی باتوں میں بہت زور زور سے بولتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ قریب ہے، اللہ سنتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. انسان زور سے کہے تب بھی وہ سنتا ہے، انسان آہستہ کہے تب بھی وہ سنتا ہے، لیکن کبھی کوئی دعا اجتماعی طور پہ ہوتی ہے تو وہ زور سے ہوتی ہے، اور کبھی کوئی دعا انفرادی طور پر ہو تو وہ آہستہ ہونا زیادہ بہتر ہے کہ آپ خدا سے کیا مانگ رہے ہیں وہ آپ کا پرائیویٹ مسئلہ ہے. اس نادا ربہ ندا ان خفیہ، لیکن یہ آپ نے دعا کیوں مانگی؟ یہ دعا کیا مانگی نمبر ایک، یہ کیوں مانگی نمبر دو. جو کیا مانگی اس کو سن لیجئے پہلے. قال ربی، زکریہ کہتے ہیں میرے پروردگار، انی وہن العظم، میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں. عظم کہتے ہیں ہڈی کو، وہن کہتے ہیں کمزوری کو، میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں. منی واشتعل الرأس شیبا، اور میرے سر میں بڑھاپے کی آگ نے بالوں کو سفید کر دیا. اب یہ کچھ عربی کا انداز میں نے لیا، کچھ اردو ترجمہ کیا، ورنہ عام ترجمہ کیا ہوگا اس کا کہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، سر کے بال کیا ہو گئے؟ سفید ہو گئے. یعنی اب اگر تاریخ سے پوچھیں کہ آپ کی عمر کتنی ہو گئی تھی تو 99 ایئرز اولڈ. حضرت زکریہ علیہ السلام جب یہ دعا مانگ رہے تھے اس وقت ایک کم تھا، گولڈن جوبلی میں ہے، کیا کہنا چاہیے، نہیں سینچری میں، ایک سال کم تھا، 99 سال کے ہو چکے تھے. یہ خاص پیغام ہے ہم سب کے لیے کہ جو کبھی کبھار دعاؤں کے معاملے میں پریشان ہو جاتے ہیں تو آئیے سب سنیں، بوڑھے سنیں، جوان سنیں، وہ سنیں جن کو حالات مجبور کیے ہوئے ہیں، وہ بھی سنیں جو سمجھتے ہیں کہ اب تو راستے بند ہو گئے. حضرت زکریہ کے راستے خدا نے کیسے کھولے. وَإِنِّي وَلَمْ أَكُن بِدُعَاءِ رَبِّي بِدُعَائِكَ رَبِّي شَقِيًّا، اور میں پروردگار میں تجھ سے دعا مانگنے میں محروم نہیں ہوں، میں تجھ سے دعا مانگتے ہوئے مایوس نہیں ہوا ہوں، شقی یا بدبخت نہیں ہوا ہوں. جو خدا سے دعا مانگنے میں مایوس ہو جائے معصوم کے الفاظ کے لحاظ سے وہ بدبخت ہے، شقی ہے، ظالم ہے۔ تو دعا مانگتے رہیے، چاہے اسباب قبولیت ہوں یا اسباب قبولیت نہ ہوں۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَا، آپ فرماتے ہیں پروردگار مجھے خوف ہے موالیوں سے۔ یہ اردو کا موالی نہیں ہے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کبھی کبھار ہوتا ہے کہ وہ لفظ میں اشتباہ ہو جاتا ہے کہ اردو کا موالی ہے کہ عربی کا موالی ہے۔ موالی عام طور پر کہا جاتا ہے ابن عم یا اولاد عم، چچا کے بیٹوں کو، چچا کے بیٹوں کو۔ انی خفت الموالیہ، پروردگار مجھے خوف ہے کہ بنی اسرائیل میں جو میرے عزیز ہیں، میرے خاندان کے لوگ شرارتی ہیں، ان سے مجھے خوف ہے۔ یعنی یہاں موالی استعمال ہوا شرارتیوں کے معنی میں۔ انی خفت، اس سے نبی ڈرتے ہیں، وہ موالی ہے۔ انی خفت الموالیہ، آج کل کے موالی تو ایسے نہ ہو جائیں گے اردو والے۔ انی خفت الموالیہ من ورائی، پروردگار مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ کن سے؟ اپنے چچا کے بچوں سے، بنی اسرائیل میں جو شرارتی لوگ ہیں ان سے۔ من ورائی، جو میرے پیچھے ہیں، یعنی میرے مرنے کے بعد میرے مال کے ساتھ کیا حشر کریں گے، مجھے اس سے ڈر لگتا ہے۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، خدایا میری اہلیہ جو ہیں اب وہ اس سن و سال میں داخل ہو چکی ہیں کہ جبکہ پیریڈز ختم ہو جاتے ہیں۔ اردو میں کہتے ہیں بانج ہو جانا، یا اب اولاد کے لائق نہ رہنا خاتون کا۔ امراتی آکرا فہبلی من لدن کا ولیا، اب میں اس صورت میں بھی تجھ سے اپنا ولی مانگتا ہوں، اپنا وارث مانگتا ہوں۔ بیوی بانج ہے، کیا ہو گیا پیغمبر آپ کو، کیا ہو گیا اللہ کے نبی، 99 سال کے بڑھاپے میں آپ اولاد مانگ رہے؟ جب اولاد مانگنا چاہیے تھی تب تو مانگی نہیں آپ نے۔ لا حول ولا قوت، پیغمبر مسلسل مانگ رہے تھے، لیکن اتفاق سے یہ دونوں خواتین بانج تھیں۔ کون؟ حضرت زکریہ کی اہلیہ اور حضرت مریم کی والدہ، یہ دونوں خواتین بانج تھی۔ اور حضرت مریم کی والدہ کا واقعہ پھر الگ سے کبھی بیان کریں گے کہ ان کی کوئی منت پوری ہوئی تو کیا ہوا، اور انہوں نے کس چیز کو دیکھ کر خدا سے منت مانی تھی۔ حضرت زکریہ کی کیفیت اس سے مختلف ہے۔ سورہ مبارکہ آل عمران پہ غور کیجئے تو وہاں پر آپ کو پورا واقعہ اس طرح سے ملے گا کہ حضرت زکریہ مخصوص ہوئے حضرت مریم کی کفالت کے لیے۔ پہلے منت کس کی بری ہو گئی؟ جناب حنا خاتون کی، کہ ان کے یہاں مریم پیدا ہو گئیں، اور مریم کی کفالت حضرت زکریہ کے حصے میں آئی۔ سورہ مبارک آل عمران آیت نمبر 37۔ اب جناب زکریہ جب کبھی محراب میں داخل ہوتے تھے، ابھی لفظ محراب کی بحث چھوڑتا ہوں ورنہ پھر بات بہت آگے نکل جائے گی۔ محراب کسے کہتے ہیں؟ یہ مسجد کے نکلے ہوئے حصے کا نام محراب تو آج کی اصطلاح میں ہے۔ محراب کہتے کسے؟ حرف سے نکلا ہے یا اس کے کوئی اور معنی بھی ہیں لغت کے لحاظ سے، وہ الگ موضوع ہے۔ الفاظ کیا ہیں؟ جب بھی زکریہ محراب میں داخل ہوتے تھے، یعنی ایک کمرہ بنا ہوا تھا جو چھت کے اوپر تھا، جو سب سے الگ تھلگ تھا عبادت خدا کے لیے، تو اس کو محراب کہا گیا۔ جب زکریہ محراب میں داخل ہو، ایسا نہیں ہوا ہے کہ مسجد کی محراب میں بچی بیٹھی ہو، مسجد کی محراب میں بچی بیٹھی ہو اور حضرت زکریہ محراب میں آتے ہوں۔ جب بھی محراب میں داخل ہوتے تھے جناب زکریہ علیہ السلام، حضرت مریم کے پاس انواع و اقسام کی نعمتوں کو اور پھلوں کو دیکھتے تھے تو پوچھتے تھے قالا یا مریم انا لکی ہذا، مریم یہ سب تمہارے پاس کہاں سے آ گیا؟ قالت، کوئی ہوتا کوئی اور تو کہتا یہ میرا تقویٰ ہے، یہ میری پرہیزگاری۔ ارے آپ کیا جانے، آپ اللہ کے نبی ہیں تو کیا ہوا، ہم بھی منگا سکتے۔ کچھ تکبر لوگوں کو ہو جاتا ہے، اگر دعا قبول ان کی ہو جائے تو وہ متکبر ہو جاتے ہیں. خدا ایسی قبولیت دعا سے بچا کے رکھے کہ دعا قبول نہ ہونا زیادہ بہتر ہو ہماری نفس کی اصلاح کے لیے. قالت ہوا من عند اللہ ہے، حضرت مریم سر جھکا کے بچی کہتی تھی ہاں یہ تمام کے تمام اللہ کی طرف سے ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، خدا جس کے لیے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے. ہنالک اس وقت یا وہاں پر دعا زکریہ، زکریہ نے دعا مانگی. کیا دعا مانگی اپنے رب سے؟ ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 38. یاد رکھیے گا، آپ کے کام کی ہے آیت یہ والی، پورا قرآن ہی کام کا ہے. ویسے تو صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد، لیکن وہ ہمارے یہاں بعض لوگ ہوتے ہیں جو ٹوٹکے پوچھتے ہیں نا، کوئی شارٹ کیس پوچھتے ہیں، کوئی راستہ بتا دیجئے کہ کوئی دعا قبول ہو جائے، کوئی مسئلہ حل ہو جائے. تو جو قرآن کی تعویذ نما دعائیں ہیں یوں کہہ لیجئے، ان میں سے ایک یہ بھی دعا ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں. کیا ہے دعا؟ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. اس کو اپنے اولاد کی تربیت کے بارے میں بہت خوف ہو اور وہ اچھی تربیت کا خواہش مند ہو، اسے چاہیے کہ اپنی نمازوں کے قنوت میں یہ دعا خاص طور سے پڑھا کرے. سورہ آل عمران آیت نمبر 38. فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ، ترجمہ کیا اس کا؟ اے پروردگار تو مجھے عطا کر دے، مجھے بخش دے، بخشش یعنی گفٹ کر دے. کیا کر دے؟ اپنے پاس سے ذریتن طیبہ، ایک پاکیزہ ذریت. انکا سمیع الدعاء، بے شک کہ تو دعا کا سننے والا ہے. فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهِيَ وَقَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ. یہ حضرت زکریہ کو یہ کیا ہوا کہ حضرت مریم کے پاس پھل دیکھ کر دعا مانگنے لگے؟ اس لیے دعا مانگنے لگے کہ آپ نے یہ میسج ہمیں اور آپ کو دیا کہ اگر خدا بغیر موسم کے مریم کو پھل دے سکتا ہے تو مجھے بغیر سبب طبعی کے اولاد دے سکتا ہے. اس لیے حضرت زکریہ نے حضرت مریم کے سامنے رکھے ہوئے پھلوں کو دیکھ کر خدا سے اولاد مانگی. اور اب یہاں تو جو بات آئی ہے اس میں چند جملے بھی بیان ہوں گے، بلکہ دو مسئلے یہاں پر آئے. ایک تو آپ کا سوال آیا سورہ آل عمران میں بھی اور سورہ مبارکہ مریم میں بھی آیا. سوال کیا؟ پروردگار میرے یہاں اولاد کیسے ہوگی؟ کب کہا جب نے؟ جبکہ فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتوں نے آواز دی کس کو؟ حضرت زکریہ کو. کب آواز دی؟ جبکہ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، جبکہ وہ حالت قیام میں نماز پڑھ رہے تھے محراب میں کھڑے ہوئے، یعنی بند کمرے میں جو عبادت کے لیے مخصوص تھا وہاں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے. ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ آپ کو بشارت دیتا ہے یحییٰ کی، یعنی یہاں خدا نے بیٹا بھی اور نام بھی دونوں دیے. بشارت ہے کس کی؟ بیٹے کی. بیٹے کا نام کیا ہوگا؟ یحییٰ. یعنی اگر کوئی وہاں سے اپنے ساتھ نام لے کر آیا ہے تو انبیاء میں حضرت یحییٰ کا تذکرہ کیا گیا. مصدقم بکلمت من اللہ، اس کی صفت نمبر ایک، وہ ایسا یحییٰ ہے جو خدا کے کلمے کی تصدیق کرے گا. خدا کا کلمہ کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. سورہ آل عمران کی آیت نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں 42-41 میں، کہ جہاں پر پروردگار نے حضرت مریم سے ارشاد فرمایا تھا کہ ہم تجھے ایسا بچہ عطا کریں گے جو اللہ کا کلمہ ہوگا. تو کلمہ خدا کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور یہ مصدقم بکلمتن من اللہ، خدا زکریہ سے کہہ رہا تھا کہ جو بچہ ہم آپ کو عطا کریں گے یا وہ ہمارے کلمے کی تصدیق کرنے والا ہوگا۔ اس لیے علماء اسلام اس بات کے قائل ہیں کہ پہلی شخصیت اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف کرایا، ان کی نبوت کی تصدیق اور گواہی دی، وہ کون تھے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ نمبر ایک، اب ایک مشکل لفظ آ گیا، وَسَيِّدًا، نمبر ایک وہ مصدق ہوگا تصدیق کرنے والا، نمبر دو سید ہوگا۔ لفظ سید نہیں ہے، سید۔ خیر اب میں اس کی بحث میں جاؤں کہ یہ فعیل کے وزن پہ کیسے بنا، سادہ یسودوں کے مادے سے کیسے نکل کر آئے، الگ موضوع ہے۔ سید اور معنی کیا ہے اس کے؟ لوگ کہتے ہیں سید تو وہ ہوگا جو اولاد جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ہوگا، سید کا مطلب نسبت خاندان نہیں ہے بلکہ سرداری اور سربراہی ہے پوری امت کے لیے، قوم کے لیے۔ تو سید ہے کون؟ یحییٰ۔ خدا نے کیا عطا کیا، اللہ اکبر، کہ ہم تمہیں دیں گے یحییٰ نامی بیٹا جو مصدق ہوگا اللہ کے کلمے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، اور سید ہوگا قوم کے لیے۔ نمبر دو۔ نمبر تین، حسور ہوگا اپنی خواہشات نفس کے لیے۔ حسور کے دو معنی کیے گئے، ایک حسور کہتے ہیں خواہشات اور جذبات اور تمام چیزوں سے، گناہوں سے اپنے آپ کو روکنے والا، ایک کہتے ہیں خواتین سے اپنے آپ کو الگ رکھنے والا، حسور۔ اس کی بنیاد پر یہ کہا جاتا کہ دونوں انبیاء ایسے گزرے جنہوں نے شادی یا ازدواج نہیں کیا تھا۔ اب یہ پورا الگ موضوع ہے، لیکن یہاں مراد شادی یا ان کا کنوارا ہونا نہیں ہے، بلکہ مراد کیا ہے کہ وہ ایسے ہوں گے جو اپنے آپ کو شہوتوں سے، اپنے آپ کو جذبات سے، گناہوں سے روک کر رکھنے والے ہوں گے۔ سید کے بعد حسور۔ وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ صالحین انبیاء میں سے ہوں گے۔ چار باتیں یہاں بیان ہوئیں، مصدق، سید، حسور اور صالحین انبیاء میں سے۔ پھر آپ سوال کرتے ہیں پروردگار سے، زکریہ علیہ السلام، پروردگار میرے یہاں کیسے بیٹا ہوگا؟ قال ربی انا یکون لی غلام، میرے پاس بیٹا کیسے ہوگا؟ غلام، قربان جائیے قرآن کی اصطلاحات پر، قرآن بیٹے کو غلام کہتا ہے، بیٹا نہیں کہتا۔ عرب کا مزاج تھا، یہ ہمارے لیے پیغام ہے، عرب کا مزاج تھا کہ وہ بیٹے کو غلام بھی کہتے تھے۔ یا پیغام یہ ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ باپ مالک ہے اور بیٹا اس کا غلام ہے۔ ذرا خیال کرنا پڑے گا، اپنے مالک کا صلوات پڑھیں، محمد و آل محمد۔ تو آپ کا اعتراض کیا ہے؟ یعنی سوال، اعتراض نہیں سوال۔ اور یہ سوال کیوں؟ سوال یہ نبی کا نہیں ہے، بلکہ میرے اور آپ کے لیے نبی نے ایک راستہ بتایا کہ کیا ممکن ہے کہ 99 سال کا بوڑھا اور ایسی خاتون جس کے وہ ایام ختم ہو گئے ہوں، اس میں اولاد کا کوئی امکان، پوسیبلٹی ہو سکتی ہے؟ کیا اس کے بعد بھی اولاد ہونا ممکن ہے؟ تو سوال کیا آپ نے، کیا کیا، کیسے ہوگا میرے پاس بیٹا جبکہ میں بہت بوڑھا ہو چکا اور میری بیوی بانج ہو گئی؟ قال، خدا نے جواب دیا، کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ اسی طرح سے انجام دے گا، خدا جو چاہے وہ کر سکتا ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ شاید آپ پوچھیں کہ اللہ کے نبی نے یہ سوال کیا کیوں؟ کیا آپ کو ایمان نہیں تھا؟ تو چلیں سورہ مبارکہ البقرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا تھا، پروردگار رب ارنی کیفا تحی الموتا، تو مجھے دکھا تو مردے زندہ کیسے کرتا ہے؟ قال اولم تومن، ابراہیم کیا تم ایمان لے کر نہیں آئے؟ قال بلا، ایمان تو لے کر آیا، ولکن لیطمئن قلبی، ایمان کی منزل سے نکل کر منزل شہود اور مشاہدہ، جیسے ابراہیم کا سوال ویسے حضرت زکریہ علیہ السلام کا سوال, خدا ہے مجھے دکھا کہ تو کیسے بڑھاپے میں مجھے صاحب اولاد کرے گا, یہ شہود اور مشاہدہ عطا فرما. بس فرق یہ ہے کہ شہود اور مشاہدہ کیا مطلب, کیا میری بیوی جوان ہو جائے گی, کیا میری بیوی کے ٹائم پیریڈ شروع ہو جائیں گے دوبارہ سے, کیسے ہوگا یہ؟ قال, تو یہ کہتے ہیں جب خدا نے کہا کہ جو وہ چاہے کر سکتا ہے تو پوچھا پھر جناب زکریا نے, ربی اجعل لی آیتن, تو کوئی میری علامت تو بتا دے. قال آیتو کا, خدا کہتا ہے تمہاری نشانی یہ ہے, اللہ تکلم الناس ثلاثت ایام, تم لوگوں سے کلام نہیں کر سکو گے تین دن تک, الا رمزا, سوائے اشارہ کنایا کرنے کے. آسان نہیں ہے, کوئی تین دن کے روزے رکھ کے اولاد مانگے اور کوئی تین دن روزہ اس معنی میں کہ خاموش رہیں گے آپ بات نہیں کر سکیں گے, الا رمزا, پہچان یہ ہوگی. کیا مطلب پہچان ہوگی؟ کہ جب خدا کی حجت پوری ہونے والی ہوگی تو آپ کی زبان بند ہو جائے گی. اب پہچان یہ نہیں ہوگی کہ آپ کی بیوی جوان ہو جائے, اس کے دوبارہ ٹائم شروع ہو جائے پیریڈز کے, نہیں. نشانی کیا ہوگی؟ کہ آپ تین دن تک بات کرنے سے قاصر ہو جاؤ گے, تبھی کوئی عیب نہیں ہوگا, کوئی نقص نہیں ہوگا, لیکن یہ علامت پروردگار. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہ تکلم الناس ثلاثت ایام الا رمزا, وَاسْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا, اور پھر اپنے پروردگار کو خوب یاد کرنا. ہے عجیب بات ہے, خدایا ابھی تو آپ کہتے ہیں کہ زبان کام نہیں کرے گی, اب یہ آپ کہتے ہیں آپ کو یاد کیا جائے. کیا سمجھو اس بات کو کہ ذکر خدا میں زبان چلتی رہے گی, مگر ذکر خدا کے علاوہ اگر آپ کسی انسان سے بات کرنا چاہو گے زبان خاموش ہو جائے گی تین دن کے لیے. یہ میں نے اس لیے وضاحت کر دی, کبھی اس کے برعکس ہو سکتا ہے کہ انسان سب سے بات کر رہا ہو, زبان خوب چل رہی ہو, اور جب ذکر خدا کرنے لگے زبان میں لکنت پیدا ہو جائے. ایسا ہو سکتا ہے, ایسا ہو چکا ہے سرکار ختم یہ مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں, جو آپ نے واقعہ سنا جس کی ماں ناراض ہو گئی تھی اس سے, اور وہ آخر وقت میں کلمہ نہیں پڑھ پا رہا تھا, ساری باتیں کر رہا تھا سوائے کلمے کے. جب کلمہ پڑھنے کی بات آتی تھی تو جوان کی زبان میں لکنت پیدا ہو جاتی تھی. اس کا مطلب کہ ایسا ممکن ہے کہ ذکر خدا میں زبان چل رہی ہو, اور جب انسانوں سے بات نبی کرنا چاہیں تو آپ کی علامت یہ ہو جائے کہ آپ کی زبان ساتھ نہ دے, الا رمزا, سوائے اشارے کے. وَصَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ, اور آپ خدا کی پاکیزگی بیان کیجئے. اشی زوال سے لے کر غروب تک کا وقت, ابکار طلوع صبح سابق سے دن چڑھنے کا وقت, ان دو اوقات میں آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے. یہاں تو بات تھی حضرت زکریہ کے اس دعا کو پورا ہونے کی سورہ آل عمران میں, اب سورہ مریم سے حضرت یحییٰ کی اور صفات کو آج بیان کریں اور بات کو پھر مکمل کر لیں. اچھا, یہاں تک جو بات وہاں سے یہاں پر بھی بیان ہوئی, یا زکریہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا, ایک اضافہ ہوا, ایسا بیٹا آپ کو دیں گے اس کا نام یحییٰ ہوگا, اور اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی بچہ دنیا میں نہیں بھیجا. یا نام یونیک ہے, نام کا مسئلہ ہے, یا نام مراد نہیں بلکہ اسم کے بجائے مسمہ مراد ہے. ہم نے ایسا بیٹا کسی کو نہیں دیا جیسے ہم آپ کو دے رہے ہیں. لوگ اس میں بحث کرتے ہیں کہ یا یحییٰ کا موضوع ہے نام کے اعتبار سے یا ان کے کردار اور ذات کے اعتبار سے. اور اس کے بعد خاص جملہ, بہت غور کیجئے گا, سورہ مبارک مریم میں آخر کیوں دونوں واقعات کو ملا ملا کے خدا نے بیان کیا, مریم کا واقعہ, عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ, زکریہ کا واقعہ, جناب یحییٰ کا واقعہ. کیوں؟ اس لیے کہ عیسائی دنیا سمجھے کہ اگر وہ مصدق جو کلمے کی تصدیق کرنے والا ہے اگر بڑھاپے میں بغیر اسباب ظاہری کے اولاد ہو سکتی ہے تو کیا خدا حضرت مریم کو بغیر زوج کے صاحب اولاد نہیں کر سکتا؟ ان واقعات کو تسلسل میں رکھنے کا پیغام ہے کوئی. اب یہاں پر آپ کہتے ہیں پروردگار سے میرے بیٹا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بہت بوڑھا ہو چکا. یہ ریپیٹ ہے کچھ فرق کے ساتھ الفاظ آیات کے. قال کذالک, خدا کہتا ہے ایسا ہی ہوگا. قال ربک, آپ کے رب نے کہہ دیا. کیا کہہ دیا؟ ہوا علیہ حین. یہ میرے لیے بہت آسان ہے. لفظ آسان خدا کی ذات سے منسوب کرنا آسان نہیں ہے. لفظ آسان اور مشکل میرے اور آپ کے لیے ہوتی ہے. خدا کے لیے نہ کوئی بات مشکل ہے نہ کوئی آسان ہے. وہ امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اس کا امر یہ ہے کہ جب کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو فرماتا ہے کن, کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. لیکن خدا نے بتلایا یہ کہ دنیا جس کو سمجھتی ہے مشکل, کہ بوڑھا اور یہ بانجھ خاتون, مشکل سمجھتی ہے دنیا اسے کہ اولاد کیسے ہوگی. ہوا علیہ حین, جو دنیا کی نگاہ میں مشکل ہے وہ خدا کے نزدیک آسان ہے. وقد خلقتک من قبل, اور اے زکریہ کہ ہم نے تمہیں پیدا نہیں کیا اس سے پہلے. ولم تک شیئا, اور تم تو کچھ بھی نہیں تھے جب تمہیں پیدا کیا. کیا مطلب؟ حضرت آدم کی نسبت تم کچھ بھی نہیں تھے. ولم تک شیئا, اور تمہیں اس سے پہلے خدا پیدا کر چکا. اس کے بعد پھر وہی سوال کا جواب کہ علامت کیا؟ تین دن خاموش رہنا ہے. فخرج علی قومہ من المحراب, حضرت زکریہ نکل کر محراب سے باہر آئے. اشارہ کیا, فاوحى الیہم, اشارہ کیا, ان سبحوا بکرۃ و عشیا, کہ اے قوم کے لوگو تسبیح خدا پڑھا کرو, خدا کی پاکیزگی بیان کرو. بکرتن یعنی کہ صبح صادق سے لے کر سورج کے اوپر چڑھنے تک, وہ عشیا اور زوال آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک, پوری پانچ نمازوں کے اوقات جمع ہو گئے دو جملوں کے اندر, ایک عشی اور ایک ابکار. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بہت جلدی کرتے کرتے بھی ہم یہاں تک پہنچے. اور اب یہ دس چیزیں ہیں جو خدا نے حضرت یحییٰ کی صفات بیان کی ہیں. آج شب نو ماہ رمضان کی, اور حضرت یحییٰ کی شب ولادت بسعادت. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة, اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھو. خدا کس سے مخاطب ہے؟ یحییٰ سے. وَآتَيْنَاهُ الْحُکْمَ صَبِيًّا, نمبر ایک. دس میں سے نمبر ایک کیا ہے؟ چار وہاں پر آ چکی ہیں. کون؟ مصدق, سید, حصور اور نبی صالحین. دس یہاں پر آ رہی ہیں. دس میں سے نمبر ایک, آتَيْنَاهُ الْحُکْمَ صَبِيًّا, ہم نے حضرت یحییٰ کو بچپن میں ہی نبوت عطا کر دی تھی. نمبر ایک. نمبر دو, وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا, اور ہم نے اپنی طرف سے مخلوق پر شفقت اور محبت ان کے دل میں ڈال دی تھی. وَزَكَاةً, نمبر تین, اور وہ تھے تزکیہ نفس کی منزل پر فائز. وَكَانَ تَقِيًّا, نمبر چار, متقی بھی تھے. اس کا مطلب تزکیہ نفس اور ہے, متقی ہونا اور ہے. تقوی کی ابتدا کو تزکیہ کہتے ہیں, جب تزکیہ اپنے عروج پر پہنچ جائے تو اسے تقوی کہتے ہیں. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. نمبر پانچ, برم بے والدی ہے. صفت نمبر پانچ جناب یحییٰ کی کیا تھی؟ کہ وہ اپنے والدین کے حق میں نیکوکار اور اطاعت گزار بنائے گئے تھے. نمبر چھ, ولم یکن جبارن اسیا, نہ تو وہ جابر تھے. نمبر چھ, نمبر سات, نہ وہ اسی تھے. جابر کسے کہتے ہیں؟ ظالم کو, ظلم کرنے والا. اسی کسے کہتے ہیں؟ نافرمان کو. نہ ظالم تھے اور نہ نافرمان تھے. سات مکمل. والسلام علیہ یوم ولد. نمبر 8, اس دن بھی سلام ہو یحییٰ پر جس دن پیدا کیے گئے. نمبر 9, یوم یموت, اس دن بھی سلام ہو جس دن کہ ان کی موت واقع ہوگی. یوم یبعث, نمبر 10, اس دن بھی سلام ہو جس دن کہ یحییٰ دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے. 10 خصوصیات سورہ مریم میں بالکل ابتدا میں, آیت نمبر 14-15 بعد مکمل ہو گئی. اور 4 صفات حضرت یحییٰ کی سورہ مبارکہ آل عمران میں, آیت نمبر 37, 38, 39, 40 تک. لیکن ان تمام باتوں کے ساتھ صرف ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. حضرت یحییٰ اور عیسیٰ میں مشابہت نمبر 1, کہ دونوں شکم مادر میں بہت کم عرصہ رہے. نمبر 2, حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ دونوں کے لیے جو نام رکھے گئے, یہ دونوں نام کا ترجمہ برابر ہے. عیسیٰ کے وہی معنی ہیں جو یحییٰ کے معنی ہیں, یعنی زندہ رہنے والا. اور عیسیٰ تو آج بھی زندہ ہیں, آج بھی زندہ ہیں. اور تیسرا, ان دونوں کے حالات و واقعات میں جو مشابہت تھی وہ کہ ان دونوں نے بچپن سے ہی نبوت کو حاصل کیا. حضرت عیسیٰ ماں کی گود سے کہتے تھے اور حضرت یحییٰ بچپن میں نبی بنا دیے گئے, دونوں بچے نبی بنے تھے. لیکن ایک شباہت سرکار سید الشہداء سے جناب یحییٰ کی. راوی کہتا ہے جب میرے مولا نے مکے سے کوفے کا ارادہ کیا, ہر منزل پر رکتے تھے اور جس منزل پر رکتے تھے بار بار یاد کرتے تھے جناب یحییٰ کو اور فرماتے تھے کہ خدا کی نگاہ میں اس دنیا کی ذلت کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ یحییٰ ابن زکریہ کے سر کو ایک بدکار عورت کے لیے ہدیہ کیا گیا. اللہ اکبر, یحییٰ جیسا متقی پرہیزگار نبی, اس کا سر کاٹ کر ایک عورت کی خاطر پیش کیا گیا. ہوا غربت, میرا مولا مکے سے کربلا تک یحییٰ کو یاد کرتا ہوا چلا آیا. رونے والوں, میں اتنا کہوں گا, جناب یحییٰ کا سر کاٹا گیا تھا اور تشت میں رکھ کر وہ پیش کیا گیا ایک خاتون بدکار کے سامنے بادشاہ کے حکم سے. لیکن میں کہوں گا جناب یحییٰ کی خدمت میں جملہ عرض کرتے ہوئے کہ اے اللہ کے نبی, جب آپ کا سر کاٹ کے پیش کیا گیا تو آپ کی بہنیں کھڑی ہوئی نہیں تھی جنہوں نے آپ کے کٹے ہوئے سر کو تشت میں رکھا ہوا دیکھا ہو. جب آپ کا کٹا ہوا سر پیش کیا گیا تو آپ کی کوئی بچی, کوئی بیٹی سامنے کھڑی ہوئی نہیں تھی, کوئی آپ کا بیٹا اتکڑیاں زنجیریں پہنے کھڑا ہوا نہیں تھا. لیکن جب میرے آقا حسین کے کٹے ہوئے سر کو دربار یزید میں پیش کیا گیا, تشت تلا میں سر رکھا ہوا ہے. رونے والوں, یزید ہاتھوں میں چھڑی لیے ہوئے امام کے لبھائے مبارک و دندان کی بے ادبی کر رہا ہے. ایک ایسا منظر ہے کہ قیامت ٹوٹ جائے. وہاں غربت سکینہ کی طرف متوجہ ہوا ہے اور کہتا ہے تجھے بابا کا سر ملے گا تو نہیں, اگر تو بلا سکتی ہو تو بلا کے دیکھ لے. استہزاء کرتے ہوئے سکینہ کی طرف متوجہ ہوا, بچی نے بھائی کو دیکھا, اجازت ملی, ننے ننے ہاتھوں سے جلے ہوئے کرتے کا دامن تھاما, تشتے تلا میں رکھے ہوئے بابا کے سر کو دیکھا, آواز دی, بابا یزید تیری محبت کا امتحان لینا چاہتا ہے, بابا اسے بتلا دے مجھ سے کتنی محبت کرتا تھا. بابا سکینہ بلا رہی ہے, آ میری گود میں آ. سرے حسین تشت تلا سے بلند ہوا, بچی کی گود میں آیا, بچی نے سوکھے ہونٹوں کو بابا کے ہونٹوں پہ ملنا شروع کیا. بابا مجھے تماچے مارے گئے, بابا میرے گوشوار ایسے نوچے گئے کہ بابا خون بہتا رہا, بابا میرے دامن میں. ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. بہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار جناب سکینہ کا واسطہ کٹے ہوئے سر امام علیہ السلام کا واسطہ تمام مانگنے والے جو اپنی حاجات پہ کرائے ان کی حاجات شرعیہ کو پورا فرما. وہ سب کا رزق عطا فرما. پریشانیاں تمام تر مشکلات کا خاتمہ فرما. جن کے جو مسائل ہیں ویزے کے اعتبار سے دیگر جاب کے اعتبار سے تمام کے مسائل کو حل فرما دے. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا مرنے سے پہلے کربلا مولا کی زیارت نصیب فرما. اور کربلا والوں کا واسطہ ہمیں جناب سکینہ کے روزے کی بھی زیارت نصیب فرما. روزے قیامت بی بی سکینہ کے بابا کی شفاعت نصیب فرما. امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ابنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما. سورہ فاتحہ کی التماع سے پہلے روزانہ کی طرح ایک سوال کیا جائے گا آپ کی خدمت میں, اور جو جواب دیں گے مومن ان کے لیے ایک ہدیہ یا تحفہ ہے امام بارگاہ کی انتظامیہ کی طرف سے بتشفیق اور رغبت کے عنوان سے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد.
کی ایک مسجد کا تذکرہ کیا تھا. سوال یہ ہے کہ اس مسجد کا کیا نام ہے اور اس مسجد کی تین نشانیاں بتائیں.
مسجد کا نام مسجد ولاسا اور اس میں تین نشانیاں کنواں, کالا پتھر اور ایک سفید پتھر.
صلوات پڑھ لیں محمد والے. سورہ فاتحہ کی التماع سے آج کی افطار کا انتظام تھا برادر ضیاء رضوی کی طرف سے سید نظر عباس رضوی ابن سید جبار حسین رضوی اور سید ابن حسن رضوی ابن سید ابوالحسن رضوی اور سید مولانا سید ابوالحسن رضوی ابن سید عابد علی رضوی اور مولانا سید ہاشم رضا جعفری کو بھی یاد فرماتے ہوئے حاضرین کے تمام مرحومین کے لیے الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين صراط مستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاء محمد وعليه المعصومين برحمتك يا ارحم الراحمين.